مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور پروڈیوسر ہے انجم ہیرلڈ گل۔ اور سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی اپنی صاحبزادی سمیت مریم نواز سمیت جمعے کے روز پاکستان واپسی اور ان کے دامات کیپٹن صفدر کی گرفتاری سے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں سعودی افغان پیس کانفرنس پر بات ہوگی جو رواں ماہ کے 10 اور 11 تاریخوں کو جدہ اور مکہ میں منعقد ہونے والی ہے۔ اور پروگرام کے آخر میں امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو کی شمالی کوریا کی اعلی قیادت سے ملاقات اور چین اور امریکہ کے مابین جاری تجارت جنگ پر بات ہوگی۔ ہمارا ٹول فری نمبر جس پہ کال کر کے آپ ہمارے مہمانوں سے کوسچن کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، نمبر ہے 0800-777-89۔ اور پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان سے ایک لیگل ایکسپرٹ، سپریم کورٹ کے آپ لائر ہیں شبیر شر صاحب نے، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب، ویل نون تجزیہ نگار ہیں، اور راکیش کمار صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار بھارت سے کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے۔ شبیر شر صاحب، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے۔ یہ اطلاعات ہیں کہ نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی جو ہے مریم نواز دونوں نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جمعے کے روز لاہور کے ایئرپورٹ سے وہ اتریں گے۔ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟
وہ ظاہر ہے کہ ان کے خلاف گرفتاری وارنٹ ایشو ہو چکے ہیں، وہ گرفتار ہو جائیں گے۔ نیبر اتھارٹیز کو جو ہے نا وہ کورٹ نے وارنٹ آف اریسٹ دے دیے ہیں، تو اس طرح سے ظاہر ہے کہ نیبر اتھارٹیز ان کو جیسے ہی وہ آئیں گے پلین سے ہی ان کو اریسٹ کر لیں گے، اور وہ اریسٹ ہو کر کے جیل جائیں گے۔ بہتر طریقہ یہ تھا کہ یہ اس میں اپنی جو کورٹ نے فائن لگایا ہے 8 ملین پاؤنڈ کا، وہ اگر جمع کروا دیتے تو اس صورت میں ان کی اریسٹ نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر اس کو وہ پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے ظاہر ہے کہ ایک تصادم کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اور پہلے ایک ہفتہ پہلے اعلان کیا گیا ہے وہاں پر ایئرپورٹ پر اترنے کا، تو اس طرح سے ظاہر ہے کہ ان کے جو پارٹی ورکران ہیں، کارکنان ہیں، وہ وہاں آئیں گے اور اس طرح سے تصادم والی صورتحال ہوگی۔ جبکہ اس میں آپشن موجود ہے کہ صرف اریسٹ نہیں ہے، اگر وہ اپنا جرمانے کی فائن کی رقم بھر دیتے ہیں تو ان کو آزاد کیا جائے گا اور ان کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا۔ وہ ان کا وکیل بھی کورٹ میں جا کر کے یہ اماؤنٹ جو ہے وہ 8 ملین پاؤنڈ کا جمع کرا سکتا ہے، تو اس طرح سے یہ ٹسل والی اور تصادم والی صورتحال سے بھی بچ سکتے ہیں۔ باقی اس پر اگر وہ پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں تو اس پر یہ پالیٹکس تو نہیں بنے گی، کیونکہ یہ کورٹ کا مسئلہ ہے، یہ کسی گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے۔
ٹھیک، اچھا آپ نے یہ کہا ہے کہ جو رقم جرمانہ ان پہ لگایا گیا ہے اگر وہ رقم ادا کرتے ہیں تو پھر ان کو قید نہیں ہوگی 10 سال؟
نہیں، وہ قید نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں آپشن ہے، آر ہے۔
ٹھیک،
اس میں آر ہے، آپشن ہے اس کا، آپشن کے مطابق وہ 8 ملین پاؤنڈ پہ پے کر دیتے ہیں، کورٹ میں آ کر کے جمع کرا دیتے ہیں، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ ان کو وہ جیل نہیں ہوتی، ان کے جو وارنٹ آف اریسٹ ہیں وہ سسپینڈ ہو جائیں گے۔ یہ آپشن موجود ہے نیٹ کورٹ میں، یہ کوئی اس طرح کا کرمنل کیس نہیں ہے، یہ اسپیشل لا ہے جو صرف ریکوری کے لیے ہے۔ لوگ ریکوری دیں، پیسے دیں جو گورنمنٹ کے انہوں نے کھائے ہیں، پبلک کے جو پیسے کھائے ہیں وہ واپس کریں اور پھر اپنے گھر چلے جائیں۔ بات یہ ہے کہ وہ اس طرح سے وہ کنوکٹیڈ تصور کیے جائیں گے اور وہ اس طرح سے کسی یعنی کوالیفائی نہیں کر پائیں گے، الیکشنز بھی کوالیفائی نہیں کر پائیں گے، ڈسکوالیفیکیشن کے زمرے میں وہ رہیں گے۔
ٹھیک، اوکے، یہ بتائیے گا، کیونکہ یہ بھی ہے کہ وزیراعظم صاحب جو ہیں انہوں نے ایون فیلڈ ریفرنس میں احتساب عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے، اس کی کیا سگنیفیکینس ہے، کچھ فائدہ ہوگا؟
اپیل دائر، اپیل جب تک کہ ایڈمٹ ہو اپیل، اور اپیل میں وہ جب تک وارنٹ سسپینڈ نہیں ہوں گے، کورٹ سسپینڈ نہیں کرے گا تب تک وہ آرڈر آپریٹو رہے گا، اس آرڈر پر ہر صورت میں اتھارٹی کو عمل کروانا ہے۔ وہ اپیل جائے گی ہائی کورٹ کے پاس، اپیل تو وہ اپنے وکیل کے ذریعے بھی داخل کروا سکتے ہیں، تو اس طرح سے جو ہے یہاں آ کر کے اپیل داخل کریں پھر سسپینشن آف سینٹنس، اس قسم کا موقع کورٹ نہیں دے گی۔ کیونکہ وارنٹ آف اریسٹ جو ہیں وہ ایشو ہو چکے ہیں, ان کی جو بیل بانڈ تھی وہ سارے کورٹ جو ہے وہ واپس لے چکی ہے.
ٹھیک, اوکے. اس وقت یہ بتائیے گا کہ جس طرح انہوں نے آنے کا اعلان کر دیا ہے اور یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کریں گے, کیا ریئیکشن جو ہے آن گراؤنڈ وہاں آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے
پبلک میں یہاں پر اس طرح کی جو پہلے توقع کی جاتی تھی کہ لوگ جو ہے اس پر ریئیکشن کریں گے, روڈوں پر نکل آئیں گے, ایسی صورتحال کوئی نظر نہیں آ رہی ہے. لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے اور غیر جانبدار فیصلہ ہے, اس میں کوئی پارٹی کوئی گروپ یا گورنمنٹ اس میں انوالو نہیں ہے. یہ کیس ان کے دور میں ہی, دور حکومت میں ہی رجسٹر ہوا تھا ریفرنس, اور ان کے دور میں ہی ظاہر ہے کہ اس کی پروسیڈنگس ہوئی ہیں, اور اب نگران حکومت ہے. اس طرح سے وہ غیر جانبدار قسم کی حکومت ہے, کسی پارٹی کی یا مخالف سیاسی پارٹی کی حکومت نہیں ہے, اور سب کے کنسنٹ سے یہ حکومت بنی ہے. تو اس طرح سے ہمیں ریئیکشن پبلک کا نظر نہیں آ رہا, پبلک کو ان کو انوسنٹ نہیں سمجھ رہی یا کورٹ کی کوئی زیادتی نہیں تصور کر رہی. عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ کورٹ کا ورڈکٹ ہے اس کو فیس کرنا چاہیے جس طرح سے دوسرے لوگ کرتے ہیں. یہ تو اسپیشل لا میں نہیں آتا, دوسرے لوگوں کو بھی سزائیں ہوتی ہیں, تو ظاہر اس کو اس طرح سے اسی طریقے سے فیس کرتے ہیں اور اس طرح سے اپیلیں داخل کرتے ہیں. باقی ہم نہیں سمجھتے کہ اس طرح کا کوئی پبلک جو ہے وہ روڈوں پر آئے گی. ہو سکتا ہے ایئرپورٹ پر تصادم والی صورت حال ہو, کیونکہ وہاں پر زیادہ پبلک اکٹھے ہو سکتی ہے, لوگ مزاحمت کریں, گرفتاری نہ ہونے دیں, یہ بھی ان کو جہاز میں ہی اریسٹ کیا جائے. اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے فی الحال ڈاکٹر کی امن امان کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اگر یہ صاحب باہر آئیں گے, جہاز سے بھی اریسٹ کر کے دوسرے کسی طریقے سے وہاں سے لے جایا جائے گا. وہ تو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ جو ہے وہ ہر طرح سے جو کورٹ کی رٹ ہے اس پر عمل کرائے گی. رٹ کو عمل کرائے بغیر تو اتھارٹیز پولیس یا نیب وہ نہیں چھوڑ سکتے اس کو.
ٹھیک, خالد فاروقی صاحب نے لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہے. السلام علیکم خالد فاروقی صاحب, ان کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, یہ بتائیے گا یہ جو فیصلہ عدالت کی طرف سے آیا نواز شریف کے خلاف, اس کو یہاں خاص طور پر جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ کس طرح لے رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو, کیا وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں جس طرح شبیر شر صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ اس کو ایک عدالتی فیصلے کے طور پر لیا جا رہا ہے.
دیکھیں, یہاں کچھ مکس قسم کا ریئیکشن ہے. لوگ جو ہیں امریکہ میں, آپ کو پتا ہے کہ عدالتی فیصلوں کے احترام اور عدالت کا جو پروسیس ہے, ڈیو پروسیس جس کو کہتے ہیں, ڈیو ڈیلیجنس جس کو کہتے ہیں, وہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے, اور اس میں جو بھی بات چیت ہوتی ہے دعوے دار کی طرف سے اور جواب دعویٰ جو آتے ہیں وہ ان کو ایڈورٹائز کیا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے کسی حد تک تو لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو ایک بات وہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف کی ایک ہسٹری ہے, اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کا ایک سیاسی قد کاٹ ہے, اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ٹکر چلتی آ رہی ہے اس دور میں اور اس سے پہلے جو دور ہیں وہ بھی اس میں ظاہر ہے کہ فیکٹر ان ہو رہی ہے. یہ سارا جو معاملہ اٹھا ہے وہ اپنے عمران خان صاحب کے پریشر کی وجہ سے اٹھا ہے, اور عمران خان کا عام طور پہ جو ایک بہت مختصر اور سادہ سے اگر ان کو ڈسکرائب کیا جائے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی آواز ہیں, اور جس حد تک میاں نواز شریف کے خلاف جو نفرت یا گو نواز گو اور دھرنا, اور اس دھرنے کو جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے چلنے دیا اور روکا نہیں اور صلح صفائی نہیں کرائی, اور جس طرح سے میاں نواز شریف کی حکومت کو پیرالائز کرنے میں خاص طور پہ ان کی جو خارجہ پالیسی اور دفاعی پالیسی پہ جو ان کا نقطۂ نظر ہے میاں نواز شریف کا ہندوستان کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے, وہ ساری چیزیں بھی جو ہیں وہ اس میں فیکٹر ان ہو جاتی ہیں. یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے میاں نواز شریف جس کے اوپر یہ مقدمہ چل رہا ہے. تو اس کو پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک تسلسل سے میاں نواز شریف اور خاص طور پہ ان کی بیٹی جو ہیں وہ یہ کہتی آ رہی ہیں کہ ہمیں پیغام آ رہے ہیں کہ, اور ان پیغامات کی دینے والا کون ہے اور وہ کیا پیغامات ہیں اور ان میں کیا کہا جا رہا ہے, یہ باتیں بھی جو ہیں وہ کبھی بعد میں سامنے آئیں گی. تو یہ اس میں دونوں چیزیں ہیں, ایک طرف تو قانون کی عملداری جو آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے جوڈیشری کے کسی حد تک انڈیپینڈنٹ ہونے کی وجہ سے, لیکن جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک سنکرونائزیشن جو ہے وہ ہم آواز جس طریقے سے ہیں اور جس طریقے سے تالی بجائی جاتی ہے خاص طور پہ جو سیاستدان یا سیولین سائیڈ آف حکومت ہے اس کو جس طرح سے ڈیمنائز کیا جاتا ہے وہ خوشان آئین پاکستان کے لیے نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کا تقابل پاکستان کے لوگ سیاستدان اور تجزیہ نگار ہندوستان سے کرتے رہتے ہیں, تو ہندوستان میں بھی اسی طرح کی کرپشن کے کیسز چلتے ہیں, کانگریس کے بڑے بڑے جو لوگ تھے ان کے اوپر بھی اس طرح کے کیسز چلے, لیکن جمہوریت کو ایک لحاظ سے یا جمہوری جو نظام ہے اس کو ڈیمنائز نہیں کیا گیا. پاکستان میں جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ایک ڈیفالٹ صورت لوگوں کے ذہن میں یہ آتی ہے جس طرح سے لوگ ٹرین ہو چکے ہیں کہ اس کے مقابلے میں یا جمہوریت کے مقابلے میں یا سیاستدانوں کے مقابلے میں فوج جو ہے وہ کرپٹ نہیں ہے اور پاکستان کی بقا یا پاکستان کی ترقی جو ہے وہ فوج کے ذریعے سے ہونے والی ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. میاں نواز شریف کا جو پوائنٹ آف ویو تھا اور جس طریقے سے انہوں نے ہندوستان اور افغانستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانے کی جو کوشش کی, اس فیصلے میں ان کی وہ جو ہے اس کام کو کرنے کی یا اس میں جلد بازی کرنے کی یا اس میں اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا سا اگنور کرنے کی اور اسٹیبلشمنٹ کو کہنا کہ آپ میرے پیچھے چلیں اور میں جو فیصلہ کر رہا ہوں وہ بہتر فیصلہ ہے پاکستان کے لیے, وہ جو اسٹیبلشمنٹ کا غصہ شامل ہے وہ بھی شامل ہے, اس کی ڈسکشن یا اس کی بحث جو ہے وہ نہیں ہو رہی, تو یہ پاکستان کے لیے یا پاکستان کی جمہوریت کے لیے نقصان دہ بات ہے. اور پھر آپ یہ بھی سوچیں کہ میاں نواز شریف جیسے بھی تھے یہ لوگ بہت عام قسم کے صنعت کار تھے, اس سے یہ بہت بڑے انڈسٹریلسٹ بن گئے, لوگوں نے بہت روپیہ پیسہ کمایا لوٹا, بینکوں سے لیے قرضے واپس لیے واپس نہیں کیے, وہ ساری اپنی جگہ باتیں ہیں. پاکستان کے انتہائی دائیں بازو کے لوگوں سے ملاؤں سے ان لوگوں سے ان لوگوں نے شراکت کی, فوج سے شراکت کی, اقتدار میں آئے, لیکن اب وہ ان کا ایک قد کاٹ اس طرح کا بن گیا ہے کہ اس ریجن میں اگر وہ کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہیں خاص طور پہ کشمیر یا ہندوستان سے تعلقات کے مسئلے کے اوپر, تو ان کا اتنا قد کاٹ تھا کہ وہ یہ بات کر سکتے تھے, اور خاص طور پہ چونکہ وہ پنجاب کی آواز ہیں اور ایسے معاملوں میں ہمیشہ پنجاب جو ہے وہ ریزسٹ کرتا ہے ہندوستان سے تعلقات میں بہتری لانے میں, تو وہ پنجاب کو کھینچ سکتے تھے اور پنجاب کو اور باقی صوبوں کو لا کے ہندوستان سے اور افغانستان سے تعلقات بہتر بنا سکتے تھے. اب یہ دیکھنا ہے کہ جب سیولین حکومت اور سیولین لیڈرز کو اتنا کمزور کر دیا گیا, ان کو اتنا برا بلا کہا گیا اور ان کو اتنا ڈیمنائز کیا گیا, اور یہ جو تصویریں ہوں گی کہ جہاز سے گرفتار ہو رہے ہیں میاں صاحب اور وہ جیل میں جا رہے ہیں, تو اس سے پاکستان کی جو سیولین سائیڈ ہے وہ بہت کمزور ہوگی. تو کیا سوال یہ کہ کیا آئندہ کوئی اس طرح کا لیڈر ہوگا جس کا اپنا وزن اتنا ہو کہ وہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنا سکے, یا وہی جو مشرف کا جو فارمولا تھا ہندوستان کے ساتھ کشمیر کے معاملات کو سیدھا کرنے کا, کیا اس کو بھی لانے کی کسی سیاسی لیڈر میں جرت ہوگی یا کوئی اتنے قد والا ہوگا؟ میرے خیال میں اس کے بعد جو وزیر اعظم آئیں گے وہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن کو ٹو کریں گے. اس لحاظ سے یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور نیا پاکستان جس کو کہتے ہیں وہ بنانے کے لیے جو کوشش ہوگی اس میں بس جو جیسے گاڑی چل رہی ہے جو ڈائریکشن ہے پاکستان کی وہی رہے گی, اس میں انتظامی بندوبست شاید کچھ بہتر ہو جائے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ریجن میں کوئی پاکستان کی خارجہ یا دفاعی پالیسی میں کوئی تبدیلی آئے گی.
ٹھیک, اوکے. یہ جن فیکٹرز کا ذکر کیا ہے شبیر شیر صاحب ڈاکٹر طاہر روہیل نے, اس سے آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی نواز شریف صاحب نے کوشش کی تھی جس کی وجہ سے بقول ان کے فوج جو ہیں ان کو یہ بات ناگوار گزری. اس کے علاوہ بھی ہم یہاں امریکہ میں دیکھ رہے ہیں ایسے طبقے موجود ہیں جو اس فیصلے کو فوج کی حمایت سے کی جانے والی عدالتی بغاوت کے طور پر دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
ہم یہ نہیں سمجھتے، مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کا جو ایویڈنس لایا گیا ہے، جو کورٹ میں پیش کیا گیا، جو پہلے انکوائری ہوئی، جو جے آئی ٹی نے انکوائری کی، اس میں تمام مٹیریل جو تھا وہ لایا گیا اور وہ مٹیریل پیش کیا گیا اور تمام ثبوتوں کے ساتھ. اس میں اسٹیبلشمنٹ کا تو کوئی رول نہیں تھا، نہ ہی کوئی فوجی اسٹیبلشمنٹ یا نان فوجی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس میں رول پلے کیا یا کوئی پروسیکیوشن کی طرف سے کچھ لے آئے. اب ان کی طرف سے جو اسٹیٹ بینک کا گورنر تھا، اس کے لیے ایویڈنس آیا کہ وہ سعودی میں کنوکٹیڈ تھا اور اس نے خرد برد کی تھی وہاں، وہاں خرد برد کرنے والا یو کے میں اس کی ڈیول سٹیزن شپ تھی. تو ایسا بندہ کیسے اسٹیٹ بینک کا گورنر ہوا؟ یہ سارے سوالات جو ہے نا وہ اس میں پروسیکیوشن نے پیش کیے، سارے ایویڈنس اس میں پیش کیے گئے. اب یہ ہے کہ اس طرح سے اب بھٹو کا ٹرائل ہوا تھا تو وہ قبول تھا کیونکہ وہ دہشت گرد تھا، اس نے لوگوں کو قتل کیا تھا. ابھی یہ جو ہے وہ قبول نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے. وہ تو اس وقت تو کلیئرلی اسٹیبلشمنٹ کا تھا، ایک ڈکٹیٹر ملک پر حکمران تھا. اس وقت کون سا ڈکٹیٹر ملک پر حکمران ہے؟ کون سا فوجی اس وقت صدر ہے یا کون سا فوجی جو ہے نا اس وقت وزیر اعظم ہے؟ سارے وہ سائڈ میں اپنے کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں، جو بھی عدالتیں کر رہی ہیں اپنے طور پر کر رہی ہیں اور سب کے ساتھ کر رہی ہیں.
ٹھیک،
اس نے پیپلز پارٹی کا جو جلانی تھا
بالکل آج ہی، بلکہ جو پاکستان کا وفاقی تحقیقاتی ادارہ ہے ایف آئی اے،
جی
ان کی جانب سے بھی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں آصف علی زرداری، ان کو کافی ان پر الزامات جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں. اس پہ بھی ہم آتے ہیں، اور خاص طور پر یہ ٹائمنگ جو اس وقت ہے، الیکشن میں کچھ عرصہ باقی رہ گیا ہے، ان قومی اداروں کی طرف سے ان فیصلوں کو، ان رپورٹس کو کس طرح لیا جا رہا ہے، اس پہ بھی بات کرنا چاہیں گے. لیکن کچھ کالرز ہیں، چترال سے محمد شفیع جی، السلام علیکم. جی محمد شفیع صاحب، ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک منٹ رکیے پلیز، ایک دو کالرز کو لیتے ہیں، ان کی لائنیں ڈراپ ہو رہی ہیں. محمد شفیع چترال سے بات کیجیے، ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. اسماعیل شاہ کرم ایجنسی سے، ان کی لائن بھی ڈراپ ہو گئی. جی ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب،
جی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جوائنٹ انویسٹیگیٹو ٹیم میں فوج کے جو صاحب تھے،
دو بریگیڈیئرز شامل تھے اس میں، ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب،
تو وہ جو ہے اس سے بہت سارے سوال اٹھتے ہیں. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جب سیولین اور جو آرمی کی سائڈ ہے اس کی طرف سے جب جوائنٹ سیٹنگ کسی بھی میٹنگ میں ہوتی ہے تو ایک ڈیفالٹ پوزیشن ہے کہ ان لوگوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور ان کے پاس ڈیٹا زیادہ ہوتا ہے، اور آئی ایس آئی اور اس طرح کے جو ادارے ہیں ان کے پاس تمام سیاستدانوں کی کافی حد تک فائلیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں. تو یہ جو سارا مسئلہ ہے اس میں سے آپ اس کو ایکسٹریکیٹ نہیں کر سکتے، یہ سارے ایک مرکب ہے، یہ صرف عدالتی فیصلہ نہیں ہے. صرف اگر عدالتی فیصلہ ہوتا تو پاکستان میں اس پہ کوئی بحث نہ ہوتی، اور اس کو اس سے بالکل سیپریٹ کرنا 100% جو ہے وہ میرے خیال میں پاکستان کے عوام کو صحیح پرسپیکٹو دینے کی بات نہیں ہے.
ٹھیک، اوکے. شبیر شر صاحب، ایک طرح بعض جو طبقے ہیں وہ اس فیصلے کو اور اس کی جو ٹائمنگ ہے اس پر بھی کوسچن اٹھا رہے ہیں کہ ایک طرف الیکشن میں ہیں، کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے خلاف یہ فیصلہ آ گیا. اب اگر ہم دیکھیں تو آج ہی جو وفاقی تحقیقاتی ادارہ ہے ایف آئی اے، انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین آصف علی زرداری سمیت 13 دیگر کمپنیز ہیں جن کو اربوں روپوں کی مشکوک منتقلی کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے کی ہے. تو یہ ٹائمنگ اور پھر اس طرح اس کو اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان کے لیے راستے جو ہیں وہ ہموار کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کو اقتدار میں لایا جا سکے آنے والے الیکشن میں.
مثال یہ ہے کہ اس قسم کے انسیڈنٹس جو واقعات ہیں وہ تو ان لوگوں کو زیادہ مظلوم بناتے ہیں اور ان کو زیادہ فیور ہوتی ہے، زیادہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں گے کہ بھئی یہ مظلوم ہے، ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو ان میں ان کو نقصان کیا ہوگا؟ ہمارے یہاں تو ٹوٹل جو ہے نا یورپ کے بہ نسبت، امریکہ کے بہ نسبت ٹوٹلی پبلک کا جو ماسز کا جو ویوز ہوتے ہیں، جو خیالات ہوتے ہیں ٹوٹلی یورپ سے الٹ چلتے ہیں. ایسے لوگوں کو تو وہ ہیرو سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کو مظلوم بنایا گیا ہے, اس سے تو ان کو زیادہ فائدہ ہوگا, ان کو کیا نقصان ہوگا, ان کو تو کوئی بھی اس قسم کا نقصان ہوگا.
باقی
کورٹ جو ہے وہ موٹیویٹیڈ نہیں ہے.
ٹھیک ہے ڈاکٹر روہیل صاحب, آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ شبیر شر صاحب ہمارے ساتھ رہیے, آپ ایگری کرتے ہیں شبیر شر صاحب سے؟ یہ آنے والے الیکشن میں ظاہر رائے عامہ جو ہے اس کا بہت بڑا وہ ہے, وہ کس حد تک اس فیصلے سے وہ رائے عامہ متاثر ہوگی؟ کیا نواز شریف کے لیے ہمدردیاں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی, یا پھر یہ کہ ان کو نقصان ہوگا؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس فیصلے سے عمران خان کو بڑا فائدہ پہنچے گا, یا پھر یہ فیصلہ جو ہے باؤنسڈ بیک ہو سکتا ہے, عمران خان کے خلاف جا سکتے ہیں پورے حالات؟
جی شناز, یہ تو وقت ہی بتائے گا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت بڑی سمپتھی کا ایلیمنٹ ہوگا یا ان کو سمپتھی کا ووٹ ملے گا. نواز شریف کو لوگ ایک پریکٹیکل پالیٹیشن یا ایک پریگمیٹسٹ پالیٹیشن کے طور پہ دیکھتے ہیں, جس میں رشوت ستانی, دھکم پیل اور طاقت کا استعمال, شہروں میں گنڈا گردی اور اس کے ساتھ ساتھ کام کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت بنانا اور لوگوں کے مسائل حل کرنا اور خطے میں ایک امن کی کوشش کرنا, یہ ساری چیزیں ان کے مرکب میں شامل ہیں. وہ ان لوگوں کو کوئی ایسا, نواز شریف کوئی ایسی مظلوم شخصیت نہیں ہے, نہ لوگ ان کو اس طرح سے دیکھتے ہیں, لیکن جو عوام کے جو ان کے صورتحال, خاص طور پہ پنجاب میں جو لوگ ہیں ان کا ایک رویہ جو جس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں, اس میں میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کچھ فائدہ ہوگا, بلکہ ان کو نقصان یہ ہوگا, ان کے جو بڑے بڑے الیکٹیبلز جو تھے ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اور ان کو وہاں سے پارٹیوں سے نکالا, ان کی اپنی پارٹی سے نکال کے یا نکلنے میں مدد مل رہی ہے, یا ان کو دوسری پارٹی میں لانے میں جو فیسیلیٹیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے یا جو سہولت دی جا رہی ہے کہ ان کی پارٹی کو توڑا جائے, وہ جو نقصان ہے پاکستان کا یا جمہوریت کا وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے. آپ یہ دیکھیے شہناز, اکثر یہاں بات ہوتی ہے کہ ہندوستان میں مسلمان آئے, بابر آئے تو وہ ایک بہت بڑی فوج لے کے آئے, اس کے بعد وہ انہوں نے اپنی حکومت بنائی اور ہندوستان کے اوپر حکومت کی. جب ہندوستان سے انگریز گیا تو انگریز نے اپنی حکومت جس کو دی وہ کانگریس تھی, کانگریس جماعت کا جو پولیٹیکل پارٹی کا جو ہیڈ تھا وہ ہندوستان کا پرائم منسٹر بنا, اور دنیا کی تیسری اور چوتھی بہت بڑی فوج جو تھی وہ اس کا کمانڈر ان چیف بنا. تو کانگریس جو ہے یا پولیٹیکل پارٹی جو ہیں یہ بہت قیمتی سرمایہ ہیں کسی بھی ملک کا, کسی بھی جمہوریت کا. آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی نہ ہو, ریپبلکن پارٹی نہ ہو, تو یہاں کتنا فساد ہو اور کتنی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہوں, اس میں انتہا پسند لوگ ہوں اور ہر ایک نے اسلحہ اٹھایا ہو اور نقصان آپس میں لڑائی ہو. تو اس لیے پاکستان میں سیاسی پارٹیوں کو توڑنا, پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ ایوب خان جب آئے تو انہوں نے جب مسلم لیگ کو توڑا, مسلم لیگ کو توڑ کے نئے گروپس بنائے, اپنی کنونشنل مسلم لیگ بنائی, تو پاکستان کا انہوں نے نقصان کیا, جمہوریت کو نقصان کیا اور اس کے نتیجے میں ملک ٹوٹا. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب آئے تو انہوں نے پیپلز پارٹی کو جس طرح سے توڑا اور پیپلز پارٹی کی جو سیکولر سوچ تھی, ترقی پسندانہ سوچ تھی, سوشلسٹک سوچ تھی, غریبوں کو ساتھ لے کے چلنا, غریبوں کو آواز دینا, چھوٹے صوبوں کو آواز دینا اور پاکستان کو ایک کر کے رکھنا, وہ سارا جو مسئلہ تھا, وہ جو ساری اچھی باتیں تھیں وہ ساری اس کے ساتھ بہ گئی. اس کے بعد یہ جس سیاسی پارٹی کو بھی توڑا جاتا ہے یا اس کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے یا اس کو, اس کے لیڈران کو ایک حد سے زیادہ دیوار سے جب لگایا جاتا ہے تو اس میں پاکستان کا نقصان ہوتا ہے. لیکن عوام اب اس حد تک آ چکے ہیں کہ وہ, میرے ذہن میں ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ ان کو بہت مظلوم سمجھ کے ان کو ووٹ دیں گے, لوگ پریکٹیکل کافی حد تک ہوگی.
جی آپ ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں انڈیا سے راکیش کمار صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, ان کو بھی ہم مختصر سننا چاہیں گے. جی آداب راکیش کمار جی.
جی آداب
راکیش کمار جی, بتائیے گا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی جو صاحبزادی ہے مریم نواز, ان کے ہسبینڈ کیپٹن صفدر, ان کی گرفتاری کے حوالے سے کیا کس طرح کوریج جو ہے وہ انڈیا میں ہوئی ہے؟
انڈیا میں دو طرح سے اس کی کوریج کو پرمکھتا دی گئی ہے. ایک
तो करप्शन के मामले में पनामा पेपर्स लीक की वजह से जो ये वहां का ट्रायल इतना जल्दी फास्ट ट्रैक के रूप में हुआ है उसको एक कवरेज दी जा रही कि इतने जल्दी वहां की कोर्ट ने सजा सुनाई, जबकि भारत में भी पनामा पेपर्स लीक के मैटर है लेकिन यहाँ पर उतना जल्दी नहीं हुआ है। दूसरी चीज की करप्शन के लिए अगर गवर्नमेंट अगर सीरियस हो तो उसमें जो है काफी कुछ अच्छा हो सकता है और सजा जल्दी हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट भी लगता है कि उतनी सीरियस नहीं है जितनी कि पाकिस्तान में देखी पॉलिटिकल लीडर्स तक को ऐसे एक्स प्राइम मिनिस्टर को बख्शा नहीं गया। यहाँ पर थोड़ी सी ढिलाई बरती जा रही है, इस तरह से कवरेज करने की कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ को सजा जल्दी दिलाई गई जो कि एक न्याय के हिसाब से ठीक रहा है, और यहाँ पर भी ऐसी कोशिश होनी चाहिए और यहाँ के गवर्नेंस को उसका ध्यान देना चाहिए। ये ज्यादा इस चीज को पब्लिक के बीच में लाने की कोशिश कर रही है प्रेस।
अच्छा, यानी इसको अदालत के इस फैसले को शक की नजर से नहीं देखा जा रहा है कि इसमें पाकिस्तानी फौज का इस्टेब्लिशमेंट का हाथ हो सकता है?
नहीं, भारत में इस दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है
जी
कि फौज के कंट्रोल में कोर्ट ने काम किया है या नहीं काम किया है। इस दृष्टिकोण से देखा जा रहा है कि नहीं, कोर्ट ने सजा सुनाई है, वो जल्दी सजा सुनाई वो अच्छी बात है और ऐसे पनिशमेंट को जो है प्रमुखता से लिया जा रहा है
जी।
यहाँ पर भी कुछ ऐसा होना चाहिए
जी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच राकेश कुमार जी, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। कुछ कॉलर से उनको मुख्तसर हम सुनना चाहेंगे। कामयाब बंगिश कुहाट से जी, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम
जी। वालेकुम सलाम।
हकीकत में पाकिस्तान की आवाम जो मौजूदा हालात है ये नवाज शरीफ के इस फैसले को ज्यादातर जदन मुशरफ के साथ जोड़ा जा रहा है और ये कह रहे हैं कि आया इस मुल्क में दो आइन तो नहीं होने चाहिए, एक सियोल के लिए चलो उसको तो सजा हो गई लेकिन एक जनरल मुशरफ है जो उधर मुल्क के बाहर बैठा हुआ है और उसको ना पकड़ा जा रहा है और ना लाया जा रहा है, तो इसलिए एक बेशक करप्शन के मामले में अगर नवाज शरीफ को पकड़ा गया है तो इसमें और लोग भी थे, काफी लोग हैं जो हजारों की तादाद में हैं, तो उनको भी पकड़ना जाना चाहिए तो इंसाफ हो, हकीकत हो, उस पर मोड़ पर आ जाएगा। सुनने का शुक्रिया
जी, बहुत अच्छा पॉइंट उठाए, ये अभी हम इस पे बात करेंगे। अशफाक अहमद है चित्राल से, अस्सलाम वालेकुम। उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। असलम नियाजी साहब मियांवाली से।
अस्सलाम वालेकुम शहनाज नसीर साहिबा।
जी अस्सलाम वालेकुम।
जी जी, बात यह है कि शबीर शर साहब अभी फरमा रहे थे कि इस फैसले में फौज का हाथ नहीं है या एस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं है। मैं आपको एक मिसाल दूं यहाँ कि ये जितने भी इलेक्टेबल्स हैं या नवाज शरीफ की पार्टी से जो लोग आए हैं वो सब एस्टेब्लिशमेंट और अस्करी लोगों की वजह से और उनके कहने पर गए हैं। और मैं यहाँ आपको एक अपना एक हल्का है 86 सूबाई, उसमें एक साहब जिनको टिकट मिला है वो मेजर जनरल शहीद के भाई हैं, इसीलिए उनको दिया गया और उनके एक बहुत पुराने कारकुन और एमपीए जो है ना डॉक्टर सलाउद्दीन को टिकट नहीं दिया गया, तो इसका ये मतलब साफ है कि ये इसमें फौज का जो है ना बिल्कुल किरदार है। और जनाब अली, और ये मैंने कल भी कहा था कि अगर आज नवाज शरीफ की गर्दन तक इनका हाथ पहुंचे है तो कल इनकी गर्दन और गिरेबान तक, इमरान खान अली साहब की गर्दन और गिरेबान तक भी पहुंच सकते हैं। शुक्रिया
जी, शुक्रिया आपका। चित्राल से मोहम्मद शफी, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी कॉल लेने का। असल में बात यह है कि नवाज शरीफ का आना ये अच्छी बात है, आकर अदालतों का सामना करना चाहिए, लेकिन कौम का लूटी हुआ दौलत जो है उसको खजाने में जमा होना चाहिए। और इस कस्म के हजारों ऐसे बंदे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा और बाहर चले गए, ये पैसा जब पाकिस्तान के अंदर वापस आएगा तो बेरोजगारी जो है खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया। मियांवाली से मुरीद खान, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम जनाब, दाऊद खैर से याद कर रहा हूँ। मेरी गुजारिश ये है कि ये अदालतें दहशत गर्दों को तो सजाएं नहीं देती, उसके लिए तो फौजी ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, तो ये सरदारों को तो उन्होंने सजाएं देना शुरू कर दिया है, तो ऐसी तीसरी तरह ये दहशत गर्दों को भी सजाएं दें।
बहुत अहम पॉइंट आपने उठाया, बिल्कुल इसको उठाते हैं अभी। जहूर अहमद एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
جی وعلیکم السلام میڈم، میں ظہور احمد بات کر رہا ہوں دلاوت آباد میرے چمداکا سے. بات یہ ہے کہ وہ یہ عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے اس نے عدالت نے کوئی یہ نہیں بتایا کہ اس نے کیا پیسہ لوٹا. عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے اس سے یعنی اس کا سر وہ زیادہ ہے نا آمدنی سے زیادہ ایسا تھے. تو اس کے والد صاحب سن 1984 کے 34,000 آدمی اس کے والد کی میلوں میں کام کرتے تھے نواز شریف صاحب کی میلوں میں. تو اس کے پاس اثاثے تو ہو سکتے ہیں ایک بات. دوسری بات یہ ہے یہ جو عمران خان 24 گھنٹے کہتا ہے 300
بہت شکریہ ظہور احمد صاحب، شکریہ آپ کا. شبیر شیر صاحب، ہمارے کالرز کو آپ نے سنا، دو کافی اہم پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں. عدالت کہا، ایک کالر نے یہ بات کی ہے کہ عدالت کی جانب سے جرنیلوں کے خلاف، فوج کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف اس قسم کے فیصلے سننے میں کیوں نہیں آتے، جو سیاسی رہنما ہیں ان کے خلاف یہ پروسیس جو ہے اتنا فاسٹ کیوں ہوتا ہے. ایک اور مرید صاحب نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کیسز جو ہیں وہ سالوں تک چلتے ہیں. اگین انہوں نے پروسیس کی بات کی ہے کہ وہ اتنا فاسٹ ان کے خلاف کیوں نہیں ہوتے، اس طرح کے فیصلے ان کے خلاف کیوں نہیں لیے جاتے عدالتوں کی طرف سے.
دیکھیے اس طرح سے تو بہتر جواب تو ان کا ہی اسٹیبلشمنٹ کا یا فوج کا ترجمہ نہیں دے سکتا ہے. ہم تو وکیل ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کورٹ کے سامنے جو مٹیریل جو مواد لایا جاتا ہے کورٹ اس کو ٹرائل کرتی ہے. کورٹ خود سے کوئی سوو پتو نوٹس وغیرہ نہیں لیتی اور نہیں خود سے کوئی کاغذات جمع کرتی ہے. ادارے ہیں ہمارے پاس، پولیس ایس آئی اے ہے اور نیب ہے، اس قسم کے ادارے ہیں، اتھارٹیز ہیں، وہ جو مٹیریل لاتے ہیں کورٹ کے سامنے کورٹ اس کو پروسیڈ کرتی ہے، ریفرنس اس کے پاس داخل ہوتے ہیں. آرمی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، ان کی اپنی کورٹ مارشلز ہیں، وہاں پر اس قسم کے اگر معاملات ہوتے ہیں تو ان کو کورٹ مارشل کیا جاتا ہے. ابھی میرا خیال ہے کہ ایک جو افسران تھے جو اعلیٰ عہدے پر رہے تھے ان کی پروسیڈنگز جو ہے نا وہ کورٹ مارشل ہوئی ہیں، ان کا احتساب کیا گیا. ایک ایڈمرل صاحب تھے، ان کا احتساب کس طرح سے باقی کیا گیا ہے، اس سے بہت ساری جو تھی خود بخود کی چیزیں تھیں اربوں روپے تھے. اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا. یہ ہمارے پاس ایک پروسیس چل پڑا ہے جو ایک تحریک چلی تھی وکلا کی 2007 سے، تو اس طرح سے اس میں کورٹ جو ہے وہ اپنے پاور میں آئی اور وکلا نے اس کو جو ہے نا اس طرح پر لے گئی کہ بھائی کورٹ کو عدالتوں کو غیر جاندار ہو کر کے اپنے عدالتی کاروائیاں کرنی چاہیے، خاص طور پر کرپشن کی طرف جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے، ان قسم کے کیسز کو پروسیڈ کرنا چاہیے. اس کے بعد ظاہر ہے یہ سچویشن پورے ملک کے اندر ایک ٹیمپو بنا، اور اس وقت کسی کے بنیاد پر ٹیمپو بنا ہوا ہے ملک کے اندر کہ جو کرپٹ لوگ ہیں، جو کرپٹ پالیٹیشن ہیں، کرپشن کے بنیاد پہ مجھے میرا خیال ہے کہ آصف زرداری اور نواز شریف دونوں کے ساتھ کسی کی بھی ہمدردیاں پبلکلی نظر نہیں آ رہی. پبلک تو مزید مطالبے کر رہی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی مزید کی جائے اور انہوں نے جتنا بھی ملک کا سرمایہ لوٹا ہے
واپس لایا جائے. لیکن شاید ہو سکتا ہے شبیر شیر صاحب کہ ہمارے جو کالر سننے والے ہیں ان کی ذہن میں ابھی کچھ عرصہ پہلے جو جنرل کیانی تھے ان کے بھائی پر کرپشن کا بہت بڑا کیس تھا، وہ بالکل ہی دب گیا، اس کے حوالے سے اس کو اٹھایا گیا لیکن پھر وہ بالکل ہی غائب ہو گیا، کچھ پتہ نہیں چلا کہ اس کیس کا کیا بنا. تو اس طرح بہت سے کیسز ہیں، شاید وہ ان کے ذہن میں ہیں اور اسی کی بنیاد پر یہ رائے جو ہیں
ابھی ایسی چیزیں نہیں چھپیں گی، ابھی آئیں گی.
اچھا،
اب ظاہر ہے کہ پبلک کا، عوام کا، سوشل میڈیا پر، ہر جگہ پر عوام بہت ہی بیدار ہو چکے ہیں. اب وہ عوام جو ہے نا پچھلی صدی والے پاکستان کے عوام نہیں رہے، یہ 21st century کے ہیں، یہ دنیا کے ساتھ گلوبلائزیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے برابر کھڑا ہو. وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اسی کے بنیاد پر ان کا
آپ کا یہ کہنا ہے کہ ملک میں کرپشن کے خلاف جی یہ ایک آغاز ہے جو میاں نواز شریف صاحب کی ان کے کیس سے لیا گیا ہے. بہت شکریہ شبیر شیر صاحب ہمیں ٹائم دینے کا، بے حد شکریہ. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب، نیکسٹ سیگمنٹ میں بھی میں آپ کو رکھنا چاہوں گی لیکن اس کو آپ وائنڈ اپ کیجئے اس سیگمنٹ کو پلیز، پھر ہم آگے جائیں گے. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب جی
میں کہہ رہا تھا کہ ایک وزیر اعظم کو اب اس کے منصب سے نکالنا جس میں صرف یہ بات اس کا جرم ثابت ہوئی کہ اس کا کامہ تھا اور اس نے وہ کچھ ہزار کی رقم جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کی، تو یہ عوام کے سامنے یہ بات جو ہے وہ ایک مثال نہیں بنتی, ایک نہیں جچتی. اور باقی جو پاکستان کے جو جنرل کرپشن کا ماحول ہے اس میں عدلیہ کا اپنا ایک کردار ہے. آپ چھوٹی عدالتوں میں چلے جائیں, درمیانی عدالتوں میں چلے جائیں, وہاں وکلا سے لے کے چوکیدار سے لے کے آواز لگانے والے تک, جب تک وہ ان سب کو کیونکہ ہاتھ میں کچھ نہ دیا جائے تو بات آگے نہیں چلتی. تو یہ جو صورتحال ہے یہ عدلیہ کو اپنے اندر بھی دیکھنا چاہیے. عدلیہ کے بھی بہت سارے مسائل ہیں, اس لیے اس ساری چیز کو مجموعی طور پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ خوشی اس میں محسوس ہوتی ہے کہ عدلیہ اتنی متحرک ہے اور انہوں نے نواز شریف کو سزا دی. اس حد تک جو صرف عدلیہ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس حد تک یہ بات جو ہے وہ عدلیہ کے حق میں جاتی ہے, لیکن جب بڑی تصویر دیکھی جائے تو اس میں بہت سارے نقصانات ہیں پاکستان کے.
جی بہت شکریہ. لیکن ڈاکٹر طاہر روحیل صاحب مزید کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ رہیے, کچھ دیر میں سامعین ہمیں جوائن کریں گے افغانستان سے لغمان صوبے کے گورنر آصف ننگ صاحب اور ایک افغان تجزیہ نگار سینئر جرنلسٹ ہے میر ویس افغان صاحب, وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. پہلے ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک. بریک سے واپس آ کر جدہ اور مکہ میں ایک افغانستان سے متعلق سعودی افغان پیس کانفرنس جو ہے وہ منعقد ہو رہا ہے آئندہ ہفتے, اس پہ ہم بات کریں گے. پہلے لیتے ہیں ایک بریک.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. بتایا جا رہا ہے میر ویس افغان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم میر ویس افغان صاحب. جی میر ویس افغان صاحب, 11 اور 10 جولائی کو ایک کانفرنس جو ہے افغان پیس کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے جدہ اور مکہ میں. ایک تو یہ جگہیں جو چوز کی گئی ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا, اور اوور آل آپ کیا سگنیفیکینس دیکھتے ہیں اس کانفرنس کی؟
دیکھیں جدہ اور مکہ جو یہ مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل جگہ ہیں, اس لیے اس کانفرنس کو وہاں پہ منعقد کرنے کے لیے بلایا ہوا ہے, یوں تاثر ہو رہا ہے. اور دوسری جانب اگر ہم اس کانفرنس کے ناطے دیکھ لیں تو میرے خیال سے بحث پیدا کرنے کے لیے تو یہ اچھی اقدام ہے, لیکن فیصلہ کن اقدام نظر نہیں آتا. اور ماضی میں بھی اگر ہم دیکھ لیں تو ماضی میں بھی اس طرح کانفرنسز جو ہے وہ یعنی اسپیشل اسلامی ممالک کی, انہوں نے کوئی اس طرح خاطر خواہ فوائد سامنے نہیں لایا ہوا ہے. اس کا وجہ یہ ہے کہ خود مسلم ممالک جو ہے وہ خود اندرونی مشکلات کا شکار ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ان کی مشکلات چل رہا ہے, اور اسی طرح نہیں ہے جیسے کہ وہ باقی ممالک ہے. تو اس طرح زیادہ اس کی کے لیے توقع کرنا میرے خیال سے زیادہ نہیں ہو سکتا, لیکن ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بحث کرنے کے لیے یہ مواقع جو سامنے آتے ہیں اور بحث ہوتے ہیں تو اسے فائدے مل سکتا ہے. لیکن سب سے اچھی بات یہی ہوتا اگر انہوں نے اس کانفرنس کے لیے طالبان کو بھی انوائٹ کر لیتے, لیکن بدقسمتی سے انہوں نے طالبان کو انوائٹ نہیں کیا ہوا ہے, صرف باقی ممالک جو ہے وہ طالبان کی جو مستقبل کے فیصلے ہیں وہ کرنی ہے یا انہیں تجاویز دینے کی کوشش کر رہا ہے. تو مثبت اقدام ہے, مثبت بات ہے, لیکن اس سے بھی اچھا ہوتا جب طالبان نے شرکت کر لی.
جی لیکن میر ویس افغان صاحب, اس وقت بتایا جا رہا ہے آصف ننگ صاحب جو ہیں ان کا نمبر ہمیں مل نہیں رہا ہے, لیکن آف ایئر ان سے جو میری بات ہوئی تھی اسٹوڈیوز آنے سے پہلے, ان کا یہ کہنا تھا کہ طالبان کو باقاعدہ طور پر اس کانفرنس میں شرکت کرنے کی دعوت جو ہے وہ دی گئی تھی, لیکن انہوں نے شامل ہونے سے انکار کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دعوت نہیں دی گئی. ڈاکٹر طاہر روحیل صاحب آپ کی جانب ہم آتے ہیں, یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کانفرنس میں 54 اسلامی ممالک کے رہنما جو ہیں وہ شریک ہوں گے, اور پھر پہلی دفعہ یہ کانفرنس جدہ اور مکہ جو ہے وہاں پہ منعقد کی جا رہی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 108 کی ریلیجیس اسکالرس جو ہیں وہ بھی اٹینڈ کریں گے. آپ اس کے آؤٹ کم کوئی اس کا نکل سکتا ہے کیا کہیں گے آپ؟
جی یہ دیکھیں, یہ عوام کا دل جیتنے کی بات ہو رہی ہے, عوام کو کنونس کرنے کی بات ہو رہی ہے, لوگوں کو جو طالبان کے ساتھ جو لوگ ہمدردی رکھتے ہیں یا طالبان ٹائپ جو سوچ رکھتے ہیں, خاص طور پہ طالبان کا جو طرز جنگ اور طرز ان کا جو حکومت کا جو طریقہ ہے, اس میں جو تشدد اور اس میں اغوا قتل اور اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ جو ہیں, ان کو بدلنے کے لیے لوگوں کے ذہن, لوگوں کی سوچ تبدیل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ آپ بندوبست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں 100 سے زیادہ رہنما جو ہیں اسلامی ممالک کے, ساری دنیا کے اوپر جو مسلمان ہیں, ان کی ایک ہی رائے ہے کہ افغانستان میں صلح ہونی چاہیے اور افغانستان کی خانہ جنگی بند ہونی چاہیے, اور طالبان کا جو طرز جنگ ہے, خودکشیاں, بچوں کو استعمال کرنا خودکش حملہ آور کے طور پہ, اور اپنے لوگوں, نہتے لوگوں کو, بے زبان لوگوں کو جن کا کوئی قصور نہیں ہے, ان کو قتل کرنا سیاسی مقاصد کے لیے, افغان حکومت کو بدلنے کی کوشش کرنا, نہتے لوگوں کا خون بہا کے اور ملک میں بدامنی لا کے, یہ جو ساری باتیں ہیں یہ غلط ہیں اور ان کو نہیں ہونا چاہیے. اور ہم دنیا کے 100 سے زائد مسلم رہنما جو ہیں وہ مکہ جیسی پاک جگہ کے اوپر اسپرچولی ہائی جو گراؤنڈ ہے اس کے اوپر بیٹھ کے ہم آپ کو آواز دے رہے ہیں, ہم آپ کو کہہ رہے ہیں, ہم آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے پیچھے نہ جائیں, اور افغانستان میں اور پاکستان کے اندر لوگوں کے, نہتے لوگوں کا قتل نہ کریں, اور آپس میں مل بیٹھ کے صلح صفائی کا کوئی رستہ نکالیں تاکہ اس علاقے میں امن پیدا ہو. لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ طالبان کی گرفت میں آتے ہیں ان کی اپنی مجبوریاں, ان کے اپنے حالات اور ان کی اپنی غربت اور اپنی جیوگرافیکل ان کی جو قید ہے اس لحاظ سے, وہ ساری چیزیں ہیں, وہ کس حد تک ایسی باتوں سے کنونس ہوتے ہیں. کچھ پرسنٹیج تو ضرور ہوگی جو یہ دیکھے گی کہ مکہ مکرمہ سے وہاں سے آواز آئی ہے, اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو طالبان ہم سے کہہ رہے ہیں کیا انہی کا طریقہ یا انہی کا طرز زندگی یا انہی کا جو انہی کے کہنے کی جو بات ہے وہی اسلامی ہے, وہی مسلمانوں کا طریقہ ہے, یا اس میں کچھ اور بھی ترمیم ہو سکتی ہے, یا ان سے بہتر بھی کوئی آواز ہے, یا ان سے بہتر بھی جو لوگ ہیں ان کی رہنمائی ہمیں لینی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میسج ہے وہ بار بار آنی چاہیے, اور بار اور اس کو گریویٹیٹ یا اس کو جانا چاہیے بہت نچلی سطح تک, جب تک کہ وہاں کے چھوٹے چھوٹے مساجد کے امام اور جو لوکل رہنما ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے اور اس اپنی سیاست میں اس چیز کو نہیں لے کے آتے اور ایک جرت کا اظہار نہیں کرتے, وہاں کے جو لوکل پرتشدد لوگ ہیں ان کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے اور ان کو پیار محبت سے اور ہر طرح سے یہ سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے کہ نہتے لوگوں کا قتل کر کے حکومتیں بدلنے کا جو زمانہ ہے وہ گزر گیا ہے, اور اس میں کتنا خون ہوا ہے پختونوں کا, عام لوگوں کا, کہاں تک غریبی پہنچی ہے, یہ ساری چیز جو ہے وہ سمجھنے کی لوگوں کو ضرورت ہے. اور جب تک یہ لوکل یا علاقائی یا بہت نچلی سطح کے لوگ اس بات کو نہیں سمجھ دیتے تو میرے خیال میں ایسی کانفرنسز کا فائدہ جو ہے, اہتمام بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن فائدہ میرے خیال میں کم ہی ہوتا ہے.
جی میرویس افغان صاحب, آپ ہمیں بتائیے گا, ہمیں یاد ہے کہ گزشتہ دنوں جو طالبان ہیں, افغان طالبان, انہوں نے کابل میں کچھ مذہبی اسکالر کی ایک کانفرنس جب جاری تھی ان کو نشانہ بنایا, ان پر حملہ کیا, تو ایسے میں طالبان جو ہیں وہ کیوں کر اس کانفرنس میں شرکت کریں گے؟
دیکھیے شرکت اور نہ شرکت کی بات تو الگ ہے, لیکن میرا خود طالبان لیڈرز کے ساتھ بات ہوئی ہے, انہوں نے یہ بات واضح الفاظ میں کہا ہوا ہے کہ انہیں کوئی اطلاع نہیں ملی ہے, انہیں شرکت کی کوئی دعوت نہیں ملا ہے, اور جہاں تک لغمان کی گورنر صاحب کا بات ہے تو شاید انہیں گورنمنٹ کا پالیسی یہی ہو یا کوئی شاید انہیں کوئی غلط فہمی ہو کہ انہوں نے یہ بات کی ہے, اور افغانستان کی جو پیس کونسل ہے صلح شورا انہوں نے بھی یہ بات کو واضح الفاظ میں کہا ہوا ہے کہ ان کی ہاتھ میں یہ نہیں تھا کہ طالبان کو یہ دعوت دے. اور جہاں تک طالبان کی بات ہے, یہ پیس کانفرنس نہیں ہے, یہ طالبان کی یہ مذہبی امور کا کانفرنس ہو رہا ہے, اور وہاں پہ افغانستان جنگ کے ناطے اسے جہاد اور فساد کہنے کی بات ہو رہا ہے. تو اس لیے اگر طالبان وہاں پہ جاتے تو طالبان اپنی موقف کو واضح کر لیتے, اور طالبان یہی کہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ جو طالبان کے مطابق یہ ان کے خلاف ایک سازش ہو رہا ہے, جو کہ کچھ ممالک کی مولوی صاحبان وہاں پہ جمع ہو رہا ہے اور یہ بات کرتے ہیں. وہ طالبان کا بات یہی ہے کہ اگر ان کی خلاف بات ہوتے ہیں دنیا کی ممالک جمع ہو جاتے تو ان کی سیاسی دفتر موجود ہے, ان سیاسی دفتر کی رہنماؤں کو کیوں نہیں بلایا, وہ تو جا سکتے ہیں, انہیں تو اجازت ہے کانفرنسز میں شرکت کرنے کی, ایک یہی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس طرح باتیں ہوتے ہیں اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے میرے خیال سے یہ بہتر اقدام ہے اور ہونا ہی چاہیے, اور جس حد تک یہ افغانستان میں تاثیر کرتے ہیں تو ابھی تک اس کا کوئی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا.
جی میر ویس صاحب, جس طرح ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب نے کہا کہ 17 سالوں سے جاری یہ جو افغان جنگ ہے اس سے زیادہ تر نقصان ہی ہوا ہے, عام جو لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں, زندگی کا ہر اسپیکٹ آپ دیکھیں وہ متاثر ہوا ہے اس سے, اور یہ چیز اگر ہم دیکھیں تو افغان حکومت یا وہاں پہ موجود جو بیرونی افواج ہیں انہوں نے اس کو ریئلائز کیا ہے, تبھی وہ اس پہ زور دے رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ بات چیت کا عمل جو ہے وہ شروع ہونا چاہیے. لیکن یہ چیز دوسری جانب طالبان میں کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟
دیکھیے شہناز, طالبان میں نظر آ رہا ہے, صرف ایک چھوٹی سی پرابلم ہے طالبان اور افغان گورنمنٹ کے درمیان. اور طالبان یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ پیس کی بات کرتے ہو, اگر آپ صلح کروانا چاہتے ہو تو صلح کرنے کے لیے مواقع ڈھونڈنا چاہیے, مواقع کو بند کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. طالبان کا دعویٰ یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ شروع ہی نہیں سی آج تک وہ ان کی کوشش یوں ہے کہ وہ طالبان کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے صلح کرنے کے بجائے, اور دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر انہیں پیس کرنے کی ضرورت ہو تو کیوں قطر کی دفتر جو اسے بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اسی چھوڑ دے ایک ایڈریس ہے طالبان کے لیے, یہ طالبان کی بات ہے. اور تیسری بات جو طالبان کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کیوں امریکنز کے ساتھ بات نہ کر لے, کیونکہ امریکنز جو ہے وہ اینڈ آف دا ڈے تو بات ان کے ساتھ ہونا ہے, کیونکہ طالبان کے مطابق افغان گورنمنٹ جو ہے وہ خود مختار نہیں ہے.
جی ہونا ہے یا نہیں ہونا, لیکن میر ویس صاحب امریکہ جو ہے اس کا شروع ہی سے یہ موقف رہا ہے آج تک ہے کہ طالبان نے بات جو ہے افغان حکومت سے کرنی ہے, امریکہ براہ راست نہیں بیٹھے گا طالبان کے سامنے. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب
سوری شہناز, جی میرے خیال سے اگر بات چیت سٹارٹ کرنے کے لیے تو یہی طریقہ ہے, اگر شروع میں سے امریکہ اسی بات کی خواہاں ہے یا افغان گورنمنٹ اس بات کی خواہاں ہے کہ افغانستان میں صلح آ جائے تو طالبان کی بات بھی ختم کروا دے.
جی جی ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, یہ جو ایک بات ہے یہ امریکہ ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ ایک منٹ ہے پلیز ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب.
میرا نہیں خیال کہ امریکہ تیار نہیں ہے.
ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب میر جی ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب سے اس کا ہم پوچھنا چاہیں گے کہ امریکہ اس کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟
امریکہ اس میں ایک تھرڈ پارٹی ہے نا جناب, آپ دیکھیں کہ لڑائی جو ہے وہ افغان حکومت, افغان برسر اقدار طبقہ یا افغان کے جو پارلیمنٹیرین وہ لوگ اور طالبان کے درمیان ہے, اور جب تک یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے صلح صفائی نہیں کرتے اور اپنے دل سے ایک دوسرے کی قدرت دور نہیں کرتے, اور جو جن مسائل یا اقدار میں جس طرح سے وہ تقسیم چاہتے ہیں یا جو نظریاتی طور پہ جو دونوں کی پوزیشنز ہیں, ایک طالبان کی انتہائی پرانی پوزیشن ہے, ایک انتہائی ناقابل عمل پوزیشن ہے,
اور افغان حکومت کی ایک جو پوزیشن ہے وہ ان میں جب تک کوئی آپس میں میل ملاپ ہونے والا نہیں ہے تو امریکہ اس میں کیا کر سکتا ہے؟ امریکہ تو صرف
بہت شکریہ طاہر روحیل صاحب. اس سیگمنٹ کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے, آئندہ اس موضوع پہ بات ہوگی. میر ویز افغان صاحب آپ کے بھی ہم بے حد شکر گزار ہیں. اس وقت سامعین مسعود عبدالی صاحب سینئر صحافی ترجیہ نگار ہیں یہاں یو ایس میں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم مسعود عبدالی صاحب. السلام علیکم مسعود عبدالی صاحب.
جی وعلیکم السلام.
جی مسعود عبدالی صاحب, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو جو ہے انہوں نے شمالی کوریا کی جو اعلیٰ قیادت ہے ان سے ملاقات کی ہے, اس کا آؤٹ کم جو ہے اس کو امریکہ پروڈکٹیو قرار دے رہا ہے, کیا آپ کس طرح دیکھتے ہیں آؤٹ کم کو؟
دیکھیے شہناز, یہ مسئلہ یہ صدر ٹرمپ کے انداز سیاست کا ہے. وہ ہمیشہ جو ہے وہ ان کا انداز جو ہے وہ, چونکہ ان کو بڑا ناز ہے اس بات پر کہ وہ بات چیت کرنا جانتے ہیں, انہیں گفتگو کا فن آتا ہے. اس کے علاوہ وہ اپنا امپریشن یہ دینا چاہتے ہیں وہ بڑے دبنگ آدمی ہیں, اپنے پالیسی پر لچک نہیں رکھتے. تو اس یہ جو پورا معاملہ تھا اس میں یہ سارا جو شروع ہوا ہے وہ سنگاپور کی چھوٹی کانفرنس سے, کہ اس کے اندر انہوں نے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے صدر ٹرمپ صاحب نے کہ بالکل یعنی اس مسئلے پر اتفاق ہو گیا ہے, امریکہ محفوظ ہو گیا ہے, دنیا محفوظ ہو گئی ہے, اور گویا ایسا امپریشن ہوا کہ جیسے یہ معاہدہ ہو گیا ہے. حالانکہ اگر اس دستاویز کو آپ دیکھیں جس پر دستخط کیے دونوں رہنماؤں نے اور دکھایا دنیا کو انہوں نے, اس کے اندر خالی اتنا لکھا تھا کہ یعنی جو جزیرہ میں کوریا ہے اس کو نیوکلیئر اسلحے سے پاک کیا جائے گا. لیکن اس وقت جو مسئلہ ہے سب سے بڑا جس کی وجہ سے معاملہ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ شمالی کوریا کے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس پر پابندیوں کی وجہ سے اس کا بہت برا حال ہے, بلکہ ان کا قحط کی کیفیت ہے, یعنی ان کی جو سارے کے سارا ملک جو ہے وہ ٹھپ پڑا ہوا ہے. وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس پر سے پابندی ہٹائی جائیں, جبکہ امریکہ کہہ رہا ہے, امریکہ کا موقف یہ ہے کہ جب تک وہ ایک یعنی اس بات کی تصدیق نہ ہو جائے کہ وہ اپنے جوہری ہتھیار تلف کر چکا ہے اور نیا پروگرام نہیں بنائے گا, جوہری ہتھیار مزید نہیں بنائے گا, جب تک پابندی ہٹائی جائے گی. یعنی لیکن آپ کو خود پتا ہے کہ اس سارے پروسیس میں دو سے ڈھائی سال لگ سکتے ہیں. تو شمالی کوریا کے پاس اس وجہ انتظار نہیں, شمالی کوریا اس بات کا انتظار نہیں کر سکتا. اسی لیے کل جو ہے دیکھیں بالکل دو طرف کے پہلو آئے. پومپیو صاحب نے یہ کہا کہ یہ بڑے مثبت بات ہوئی ہے اور ہم جو ہے بالکل ایک نتیجے پہنچنے والے ہیں, جبکہ اس کے بعد فوراً بعد جو ان کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا شمالی کوریا کی, انہوں نے بلکہ بڑا طنز کیا, انہوں نے کہا کہ جی ان کا بڑا ہی یعنی دادا گیری والا اسٹائل تھا امریکہ کا, یعنی جو لفظ گینگسٹر انہوں نے استعمال
کیا مذاکرات کو افسوسناک قرار دیا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں یعنی اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ شمالی کوریا کا موقف اس وقت یہ ہے کہ مزید بات چیت سے پہلے پابندیاں ہٹنی چاہیے. یہ امریکہ کا خیال ہے کہ پابندیاں تب ہٹیں گی جب امریکہ کو پروگرس نظر آئے گی.
ابھی تک جو پروگرس ہوا تھا, جو پیش رفت ہوئی تھی دونوں ممالک کے جو رہنما ہیں صدور, انہوں نے ملاقاتیں آپس میں کی ہے, اب اس کے بعد کی جو قیادت ہے ان کی ملاقاتیں آپس میں ہوئی ہے, تو اب آپ کو اس طرح کے بیانات دونوں جانب سے جو آ رہے ہیں, ایک امریکہ جو ہے اس کو پروڈکٹیو وہ کہہ رہا ہے مذاکرات, جبکہ ان کو اگر ہم دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان مذاکرات کا نتیجہ انتہائی پریشان کن ہے, شمالی کوریا کا یہ کہنا ہے, تو کیا اس کو پھر زیرو سم گیم کہہ لیں؟
دیکھیے اس میں وہی میرا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے صدر ٹرمپ نے چھوٹی ملاقات کو اس قدر ہائپ کریٹ کر دیا تھا, اس قدر اوپر لے گئے تھے وہ, اور وہ مسلسل یہ چاہتے ہیں ان کو یہ خواہش ہے کہ وہ اس کو ایک کامیاب, اپنے آپ کو ایک کامیاب سیاستدان ثابت کریں, بلکہ انہوں نے کہا بھی تھا کہ جو کام 17 سال میں نہیں ہو سکا وہ میں نے 1 سال میں کر دیا. تو وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر یعنی کوئی بڑی کامیابی دکھائے دیں اپنی قوم کو کہ بہت کامیاب ہے وہ. لیکن مسئلہ یہ کہ شمالی کوریا جو ہے اس نے اس وقت بھی اس کا لہجہ بڑا محتاط تھا, آپ نے دیکھا ہوگا سنگاپور کانفرنس میں کم جونگ نے کچھ بھی نہیں کہا سوائے اس کے کہ ہم بہت رکاوٹیں عبور کر کے یہاں تک آئے ہیں اور میں صدر کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے ملاقات کی. یعنی اس کے علاوہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی, باقی ساری باتیں ٹرمپ صاحب نے کی, یعنی بالکل یک طرفہ اعلانات تھے. اور کل بھی یہی ہوا.
لیکن اب مستقبل میں دونوں ممالک کے تعلقات کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دونوں ممالک سے مختلف دو متضاد بیانات جو ہیں سامنے آ رہے ہیں مذاکرات کے حوالے سے.
جی میں عرض کر رہا ہوں, میں چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں عرض کروں آپ سے کہ دیکھیں شمالی کوریا چاہتا ہے کہ اس پر سے پابندیاں ہٹ جائیں, اس لیے کہ اس کے لیے ایک دن بھاری پڑ رہا ہے. آپ اندازہ کریں کہ شمالی کوریا میں اس وقت جو ہے غذائی بحران ہے, شمالی کوریا کے پاس فیول نہیں ہے, شمالی کوریا کی سڑکیں جو ہیں ان کے جو ٹرانسپورٹ ہے وہ جام ہے. تو ان کے لیے جو ہے وہ فوری جو سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ پابندیاں ہٹوائی جائیں, اور جبکہ امریکہ اس کے لیے تیار نہیں. لیکن اس وقت بہت اچھا پہلو جو شمالی کوریا کے لیے, وہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ اور چین کی کشیدگی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ پابندیوں کے لیے چین کا کلیدی کردار ہے شمالی کوریا پہ, اس لیے کہ اگر چین جو ہے وہ ذرا سے بھی نرم پڑ جائے پابندیوں کے معاملے میں تو سارا کا سارا معاملہ ختم ہو سکتا ہے. تو شمالی کوریا کو یہ اندازہ ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان تصادم ہے, امریکہ چین کے درمیان کشیدگی ہے,
اور وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. بہت شکریہ مسرور عبدالی صاحب, تھینک یو سو مچ, آئندہ آپ سے بات ہوگی. اس کے ساتھ ہی سامعین, شہناز نفیس کو نیکسٹ ویک تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
پاکستان کی قومی سلامتی کی کمیٹی نے عہد کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی سطح پر سرمایہ کی منتقلی کے لیے قائم فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے طے شدہ منصوبوں پر عمل کرے گا تاکہ اسے ایف اے ٹی ایف کی مشکوک فہرست یا گرے لسٹ میں سے ہٹایا جائے. پیرس یونیورسٹی میں بین الاقوامی مالیات کے پروفیسر ڈاکٹر عطا محمد کہتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف کا ایک مطالبہ یہ رہا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی دہشت گرد تنظیموں پر پابندی لگائے.
یہ جو مختلف یونائیٹڈ نیشنز کی طرف سے بین کی گئی تنظیمیں ہیں وہ کسی بھی نام کسی بھی دوسری صورت میں آپریٹ نہیں کرنی چاہیے, وہ ایکولی پاکستان سے بین ہونی چاہیے, ان کے فائنینشیل جو اکاؤنٹس وغیرہ ہیں فائنینشیل ایکٹیویٹی وہ مانیٹر ہونی چاہیے اور اکاؤنٹس ان کے بند ہونے چاہیے. اور دوسرا اس میں خاص طور پہ اشارہ یہی تھا یا ان کا مقصد یہ کہ اگر یونائیٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے کچھ مطالبات کیے جا رہے ہیں, کچھ گروپ جو ہیں وہ پاکستان سے آپریٹ کرتے ہیں جس میں حقانی گروپ تھے اور کچھ طالبان کی طرف سے بھی کچھ گروپ تھے, ان کے اوپر کیا جانا چاہیے. میرے خیال میں اب سچویشن یہ بنی ہوئی ہے کہ یہ فریم ورک پاکستان کو فروری میں بھی دیا گیا تھا اور ڈاکٹر مفتا نے بھی کہا کہ انہوں نے اس کے مطابق امپلیمنٹیشن کی.
ڈاکٹر عطا کا کہنا تھا کہ طالبان کے نئے امیر نے جو کتاب لکھی ہے وہ ایف اے ٹی ایف کے پاکستان پر تحفظات کو ثابت کرتا ہے.
دوسرا دیکھیں, یہ جو بھی نئے طالبان کے امیر بنے ہیں انہوں نے ایک بک لکھی اور اس بک میں انہوں نے جو اپنی فائنانسز کا ذکر کیا ہے وہ بڑی خطرناک ہے اور وہ ساری ایف اے ٹی ایف کی جو ریزرویشن ہے ان کو شو کرتی ہیں, اس طرح کس طرح انہوں نے فائنانسنگ اکٹھی کی اور ان فائنانسنگ کو کیسے پھر وہ ٹیررز ایکٹیویٹی میں یوز کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب تک ان کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا, ریگولیشن بنانے سے مسئلہ نہیں ہے, ریگولیشن تو پہلے سے ہیں اور پاکستان کو پہلے بھی شامل کیا گیا تھا ایف اے ٹی ایف میں یہ جب مسٹر پریزیڈنٹ زرداری کا دور تھا. مسئلہ یہ کہ ان کی امپلیمنٹیشن اور امپلیمنٹیشن کے بعد فیڈ بیک دیکھیے کہ اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے, یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو ایف اے ٹی ایف ہے یہ او ای سی ڈی کے ساتھ بھی مل کے کام کریں, او ای سی ڈی کی بھی ایک بلیک لسٹ ہے جس میں وہ کنٹریز کو ایڈ کرتے ہیں اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ کنٹریز کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ زیادہ ورس ہوتی چلی.
ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی سرکار کی سرمایہ کاروں کو عام معافی اسکیم نے ملک کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچایا ہے.
میرا خیال ہے اس سے مدد ملنے کے بجائے الٹا اثر پڑا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اینٹی منی لانڈرنگ کی جو سچویشن ہے نا, یو کے کی طرف سے جنوری 2018 میں ایک لا انٹروڈیوس کیا گیا ہے اور وہ بھی آپ کو یہی انڈیکیٹ دیتا ہے کہ پوری دنیا میں اسپیشلی یہ جو اینٹی منی لانڈرنگ پلس ٹیررزم فائنینسنگ ہے نا, یہ اب دونوں ٹرم مل کے ایک ہی لفظ کا مجموعہ بن گئی ہیں. تو یہ وہ لا انٹروڈیوس کرانا اس کا مقصد ہے کہ یو کے بھی اس قیمت میں کافی سختی سے پش کر رہا ہے, یورپ آلریڈی بہت زیادہ پش کر رہا ہے. تو یہ پاکستان نے جب یہ انٹروڈیوس کرایا, اب اس کی بات میں اگر کوئی ٹیررزم یا کچھ اس قسم کی ایکٹیویٹیز جو لوگ انوالو ہیں یا پاکستان میں وہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں تو یہ پاکستان کے لیے نیگیٹو جاتا ہے.
یہ تھے پیرس یونیورسٹی میں پروفیسر عطا محمد. دوسری طرف پاکستان میں بینکنگ کے شعبے سے وابستہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی کا کہنا ہے کہ مالیاتی اداروں کے سربراہان کی طرف سے خرد برد نے معاملات کو مزید بگاڑا ہے.
کہ ہمارا ایک قانون ہے انکم ٹیکس آرڈیننس 111 سیکشن 4, اس کے تحت یہ ہو رہا ہے گا کہ ہم یہ ریکارڈ پر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, حکومت کے ریکارڈ کے مطابق ہے, چوری کا اسمگلنگ کا پیسہ باہر جاتا ہے ہوا ہنڈی حوالے کے ذریعے, یہ تو میری لرننگ ہو گئی, بعد میں وہ ریمیٹنسز کے ذریعے باہر آ جاتا ہے. اور اب قانون یہ ہے کہ $1,00,000 سے کم کا جو ہے اس پر کوئی بھی پوچھ سکتا اور $1,00,000 سے اوپر جو ہے نا صرف ایف بی آر پوچھ سکتا ہے. دیکھیے جو پاکستان میں خبر چھپتی ہے, ایک بینک کے جو چیئرمین رہ چکے ہیں, اسٹاک ایکسچینج کے چیئرمین بھی تھے, ہمارا جو ہے چونکہ بینکرز پاکستان یہ تمام بینکوں کا جس میں نمائندگی ہوتی ہے, جس کے جو چیئرمین ہے وہ اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے, اس کا جو چیف ایگزیکٹو تھا اس کو اریسٹ کیا گیا ہے اور یہ تھا کہ انہوں نے 29 فورس اکاؤنٹ سپیشل اکاؤنٹ منی لانڈرنگ کے لیے کھولے تھے۔
ڈاکٹر شاہد نے بتایا کہ پاکستان کے لیے انتہا پسندوں کو انتخابات کے ذریعے حکومت میں آنے سے روکنا کیوں مشکل ہو گیا ہے۔
اصل میں اس میں ایک مشکلات ہیں، میں آپ سے عرض کر دوں کہ حافظ سعید اس کی اقوام متحدہ نے تک تعریف کی تھی کہ انہوں نے جو کچھ کام کیا ہے اتنا تو یونائیٹڈ نیشن کے ادارے بھی نہیں کر سکے۔ دوسرے کہ ان میں پاکستان میں انہوں نے ابھی تک کوئی جرم نہیں کیا، کوئی ان کے اوپر الزام نہیں ہے، نہ ٹیررزم کا نہ کوئی اور۔ ان حالات میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے، جتنا ہمارے اوپر پریشر تھا حکومت نے کر لیا، لیکن عام آدمی یہ محسوس کرتا ہے اس پر کوئی الزام نہیں ہے، اگر اس پر ایک حد سے زیادہ لگائیں گے، ان کی آپ نے اساتذہ ضبط کر لیے، ان کا سب کو تنظیم بین کر دی، لیکن اس سے زیادہ کریں گے تو مجھے تو لگتا ہے انتہا پسندی کو فروغ ہوگا۔
یہ تھے پاکستان میں